اب آخر میں میری گزارش ہے، میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جس موحد گروہ کی آپ بات کرتے ہیں جہاد کر رہا ہے اور کئی سالوں سے جہاد کر رہا ہے، اسے نصرت کیوں نہیں ہوئی، اسے کامیابی کیوں نہیں ملی، آخر کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹیں ہیں؟ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد، کتنی دیر چاہیے؟ 70 سال گزر چکے ہیں، 70 سال اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی جنگ آپ کو یاد ہے جو ایک سال مسلسل لگی ہوئی، 70 سال ایک سال کوئی جنگ ہوئی؟ جنگ کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا، ہار یا جیت، اور یہی جنگ میں ہوتا ہے ہمیشہ، ہمارے مسائل 70 سال سے آ رہے ہیں، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سب سے لمبی جنگ جو ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ طائف کا حصار ہوا تھا، جب طائف کو گھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لمبا تھا، ایک مہینے کے اندر بھی فیصلہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، ایک مہینے کا انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اپنا آپ کو حوالے نہیں کیا. اور سیدنا ابو بکرا، یا نام یاد ہے آپ کو، ابو بکرا جانتے، ابو بکر نہیں، سیدنا ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین، اکرام ابو بکرا، لقب ابو بکرا کیوں ہے؟ ان کی مشہور حدیث ہے، کون سی؟ رکوع میں شامل ہونے والی، وہی صحابی ہیں یہ طائف میں تھے اور اسی قلعے کے اندر تھے جہاں پر مشرکین چھپے ہوئے تھے، طائف کے مشرکین. جب حصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہاں سے بعض لوگ نکلے اور اسلام کو قبول کیا، ان میں سے یہ سیدنا ابو بکرا رضی اللہ عنہ تھے. ابو بکرا کہتے ہیں پلی، کچھ پلی جانتے ہیں جس اوپر چھت پہ لٹکاتے ہیں اور رسی سے باندھ کے اسے کچھ، ہاں پلی، اسے بکرا کہتے ہیں عربی میں. تو ابو بکرا یعنی پلی والے، وہ کیسے؟ انہوں نے کیا کیا، اتر نہیں سکتے تھے، بڑا قلعہ تھا، انہوں نے ایک پولی باندھی وہاں اوپر، رسی کے ذریعے آہستہ آہستہ نکلے. تو ان کا لقب جو ہے، ان کے جو کنیت تھے، ابو بکرا، ابو بکرا رکھ دی گئی اس دن سے. تو ابو بکرا سے ان کا نام نہیں جانتے، ابو بکرا سے مشہور ان کا نام ہے، لیکن مشہور ابو بکرا سے ہیں، اگر ان کا نام کے لے لیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے صحابی ہیں. بہرحال تو لمبی جنگ ہوئی تھی، ایک مہینہ حصار طائف، اس کے باوجود بھی فیصلہ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. اب اگر یہ بعض صاحب نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینہ ہم نے انتظار کیا، ان میں سے بعض مسلمان بھی ہوئے ہیں، ابھی فتح ہمارے ہاتھ میں ہے، کیوں آگے کیوں نہ بڑھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نہیں چاہتے تو، ہاں بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ثقیف والوں کو مسلمان بنا کر بھیج، اور کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی دنوں میں مسلمان ہو کے آئے تھے. بہرحال جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب میں خود دیتا ہوں، ساتھ ہی جو جواب دینا چاہیں ان کی مرضی ہے، ان کا بھی حق ہے جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو میں دیکھتا ہوں، جو میں نے محسوس کیا کہ آج کل جو موحدین ہیں ان کو کامیابی کیوں نہیں ملی، کیا وجہ ہے؟ نمبر ایک، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے ان لوگوں پر جو یہ سمجھتے کہ ہم راہ راست پہ حق جہاد کر رہے ہیں، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ ثابت قدم رہیں، امتحان ہے. نمبر تین، یعنی بات یہ ہو رہی کہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے، ان موحدوں کو کامیابی کیوں نہیں ملی، اتنی 70 سال گزر گئے، ابھی تک ایک ملک بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ دو ملک اور چلے گئے، ایک تھا، دو چلے، پھر تیسرا، پھر چوتھا. نمبر تین، شؤم المعصیہ، نافرمانیاں، بدکاریاں. اب جانتے ہیں کہ نافرمانیوں اور بدکاریوں کا اثر ہوتا ہے، اور بہت برا اثر ہوتا ہے، اور پوری امت پہ ہوتا ہے. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے، جو آج امت میں موجود ہے. جب تک نافرمانی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، خیر اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، عام جو ہے عام، اور خاص جو لوگ جہاد کریں ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی، 100 سال عمر ہوگی اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اولاد کب دی، کس کی برکت سے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم آیت نمبر 49 اور 50، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. مطلب فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کو چھوڑا، اعتزلهم اعتزال کیا، ان سے بری ہوئے، تو اللہ تعالی نے ان کو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا دیا، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور اس وقت تک زندہ رکھا جب تک اپنے پوتے کو نہیں دیکھا. یعنی اولاد دور کی بات ہے، بیٹوں کو بھی دیکھا، بیٹے کے بیٹوں کو بھی دیکھا، اور دونوں نبی، ایک نہیں، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی. اللہ تعالیٰ خوشخبری کب دی؟ جب مشرکوں کو چھوڑا. یعنی شرک کے اتنا برا اثر تھا. جی اس میں پہلے تھے، جی ہاں پہلے. وہ بھی ان سے تقریباً 10 سال پہلے تھے. جی ہاں اچھا. تو شرک کا جو اثر ہے، بدکاری کا جو اثر ہے، وہ اچھے لوگوں تک بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں. شرک کا اثر، بدکاروں کا اثر صرف برے لوگوں پہ نہیں ہوتا، اچھے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. نمبر 4، آج کے جہاد میں صرف امت میں نہیں، شرک تو امت میں، یہ تو موحدین جہاد کرتے ہیں، ایک تو نافرمانی امت میں ہے، یہ تو بات ہو چکی، ٹھیک ہے، جن کا اثر ان اچھے لوگوں پہ بھی ہو رہا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ان اچھے موحدین صالح لوگوں نے بھی نافرمانی کی ہے، اور جہاد کے اندر کی ہے. کون سی؟ خودکش حملے اور مسلمانوں کا قتل عام. یہ ہوا کہ نہیں؟ بم بلاسٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بار بار یہی رپیٹ کر رہا ہوں کہ آج کے جہاد میں ملاوٹ ہو چکی ہے، جو خیر اس میں شر آ چکا ہے، اب اس کو الگ الگ نہیں کر پا رہے. اور جب ایک تو عام گناہ ہے، جب مجاہدین سے نافرمانی ہوتی ہے تو کامیابی دور ہو جاتی ہے. اس کی مثال کوئی دلیل جانتا ہے؟ جنگ احد میں صحابہ کرام کو گمان تھا ہم جنگ جیت گئے، نافرمانی نہیں تھی. میرے بھائی بار بار میں کہتا ہوں، غلط فہمی نہ رہے، نافرمانی صحابہ کرام نے نہیں کی، ان کو گمان تھا کہ ہم جنگ جیت گئے. پہاڑی سے تیر انداز جو صحابہ تھے وہ اترے، اور جنگ کا پلٹا تبدیل ہو گیا، پورے حالات تبدیل الٹے ہو گئے. تو اللہ تعالی نے اس کو پسند نہیں کیا، اگرچہ جان بوجھ کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالی نے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے صرف شکست نہیں ہوئی بلکہ 70 صحابی شہید ہوئے، اور عظیم صحابی جن میں سے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. اتنی ہی نہیں، ظالموں نے، کافروں نے قتل کرنے کے بعد مسلح بھی کیا. مسلح جانتے ہیں کہ میت کی شکل کو بگاڑنا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، پیٹ چاک کر دینا، دل نکال دینا، جگر گردے نکال دینا، اسے مسلح کہتے ہیں. وہ یہ عربیوں میں مشہور تھا، جب دشمن کوئی غالب ہو جاتا تو قتل کرنے کا بھی نہ چھوڑتے، وہ اتنی ظالم ہوتے جاہلیت میں. ہاں ہاں، تو اس کو کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دی، مرنے قتل کرنے کے بعد ہونٹ کاٹ دیے، آنکھیں نکال لی، سینہ چاک کر دیا، یعنی بدکاری کی، ظلم کی انتہا میت پر بھی. تو اسلام نے اسے روکا ہے، اسلام نے اسے روکا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو مسلمان ہوئے، یہ عربی تو تھے جو مسلمان ہوئے. اپنی اس عادت کو، بری عادت کو نکالو، ظلم میت پہ نہیں ہوگا، مسلح نہیں کریں گے، جنگ جیتو کچھ بھی ہو جائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسے جیسے کہ زندہ کی ہڈی توڑنا ہے، دونوں برابر کا گناہ ہے. سبحان اللہ. بہرحال تو یہ وہاں پر گمان تھا, نافرمانی نہیں تھی, یہاں پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں. نمبر پانچ, پانچویں وجہ, جو موحدین اور صالحین لوگ ہیں امت میں ان کی تعداد, ان کی پرسنٹیج کتنا ہے پوری امت کے لحاظ سے دیکھیں آپ. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تعداد اور پرسنٹیج بڑے اعتبار رکھتا ہے. کوئی دلیل جانتا ہے اس کی؟ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدی بنائے مشرکوں کو. سید عمر بن خطاب کو موقف یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور سیدنا ابوبکر صدیق کا موقف کیا تھا؟ ان کو جنگی قیدی بنا لیا جائے, پھر یا تو اپنے جنگی قیدی ہم چھڑائیں گے جو مکہ میں وہاں پر انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں, یا ہاں یا ان سے پیسہ دے کے مال لے کے ان کو واپس کریں گے, یا ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو نے کیوں کیا؟ ابھی وقت نہیں ہے جنگی قیدی بنانے کا, ابھی وقت ہے ان کی گردن کاٹنے کا. کیوں؟ کیونکہ ابھی مضبوطی نہیں ہوئی, ابھی ثابت قدمی نہیں ہوئی. جنگ قیدی بنیں گے لیکن ابھی وقت نہیں جنگ قیدی بننے کا. یعنی وہ پرسنٹیج جو ہے قتل کرنے کی, غلبے کی, ابھی پوری نہیں ہوئی. وہ کون سی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لیکن ایک خاص ٹارگیٹ ہے, اس طرح ہم نہیں جانتے, لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اتنی ہو جائے کہ لوگوں کے عرف میں پتہ چل جائے کہ یہ اس کا غلبہ ہے, اس کی اور اس کے پاس طاقت ہے. جنگی قیدی بنا کے اور پھر اسے معاف کر کے یا اس کے عوض میں کچھ اور چیز لے کے, ابھی یہ وقت اس کا نہیں آیا. ابھی تو طاقت ملنی ہے نا, ابھی تو پہلی جنگ ہے. جنگ بدر پہلی تھی کہ نہیں؟ پہلی جنگ سے یہ حال ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے؟ اور وحی نازل ہوئی سید عمر بن الخطاب کے مشورے کے مطابق. سید عمر بن الخطاب اندر آتے ہیں, دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, سید ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ تو یہ آیت پڑھ کے سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ انفال میں سے. تو انہوں نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کے مشورے کے مطابق آیا, ان کو بہت خوشی ہوئی. تو آج کل کے دور میں موحدین جو ہیں, ہم کہتے ہیں توحید کی دعوت دو لوگوں میں, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے جہاد ہے بعد میں توحید ہے. اور ہم کہتے ہیں پہلے توحید آیا بعد میں جہاد ہے, جہاد بھی ہے, جہاد کو کسے روکا ہے؟ لیکن امت کو آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاد دی, ہم کہتے ہیں بھی توحید کی دعوت دو. ابھی امت میں شرک پھیلا ہوا ہے. ٹارگیٹ تو دور کی بات ہے میرے بھائی, یعنی جو ٹارگیٹ ہمیں اچیو کرنا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے, اس کے لیے کوشش تو کی جائے. تو اس لیے ان تھوڑے سے گروہ کو بھی کامیابی نہیں نصیب ہو رہی. اس لیے امت میں زیادہ تر بگاڑ ہے, امت میں زیادہ تر شرک ہے, اس کو مٹانے کی کوشش کرو. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. نمبر چھ, جو اچھے لوگ ہیں, موحدین ہیں, صالحین ہیں, جو جہاد کر رہے ہیں, جو کہتے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں, وہ بہت ہی قلیل ہیں, قلہ ہیں. اور جو قلیل تعداد میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا. شاذ و نادر ہے نا, اور شاذ و نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا. بات کس پہ ہوتی ہے؟ ہمیشہ کسی چیز کے حکم پیش کرنے کے لیے زیادہ, جو زیادہ تعداد ہے وہ کیسے ہے, اسی پہ حکم پاس کیا جاتا ہے. آج کوئی شخص کہے کہ مسلمان امت کیسی ہے, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری موحد ہے, کہہ سکتا ہے کوئی؟ لیکن اگر 80% موحد ہوا تو 20% نہ ہوتے, پھر کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں بھاؤ تو بالکل الٹا, 5% بھی نہیں ہے. آج کل امت میں دیکھیں اتنی صوفیت کا ہولڈ ہے, میرا موحدین 10% بھی مشکل سے ہوں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, آج کل لوگوں کو توحید سمجھ آ رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور اپنے باطل عقائد چھوڑ رہے ہیں. الحمدللہ, اس توحید کے راستے میں آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے دل میں توحید کا نور جگہ کر رہا ہے اور اس کا اثر ان کے جسم پہ بھی آ رہا ہے. الحمدللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خیر موجود ہے. ہم نہیں کہتے کہ سارے کے سارے بگڑے, نہیں, خیر موجود ہے, لیکن کوئی انگلی پکڑنے والا ہے, کوئی راہ دکھانے والا ہے. جو اچھے لوگ تھے امت, جن کو اپنا بہتر اچھا سمجھتی تھی, آج وہ کس راستے پہ لگ گئے ہیں؟ آج وہی مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں, ان سے مسلمان خود محفوظ نہیں ہیں. آج وہ خود ایک ان کے لیے ایک خوف اور ایک رعب کا ذریعہ بن چکے ہیں, تو کیسے ان کی بات سنیں گے؟ نمبر 7, اس گروہ کے پاس قوت مادیہ نہیں ہے, دنیاوی طاقت اثر کی طاقت نہیں ہے. جسے پہلے بیان کیا ہے کہ سبب دو ہیں, ایک ایمان کی طاقت جو ان کے پاس ہے جو وہ کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہے, لیکن دوسرے جو سبب ہے اسلحے کی طاقت, وہ آج ان کے پاس موجود نہیں ہے. نمبر 8, آخر میں آج کے دور میں اب جانتے ہیں امت بٹ چکی ہے, مختلف ملک ہیں. یہی مسلمان اگر دوسرے ملک میں جانا چاہے تو بغیر ویزے کے جا نہیں سکتا, غیر مسلم بھی جانا چاہے تو وہ بغیر ویزے کے نہیں جا سکتا, مسلمان بھی بغیر ویزے کے جا نہیں سکتا. یعنی جیسے کہ پچھلے زمانے میں مسلمان اگر غیر مسلم ملک میں جاتا تو اس کی تفتیش ہوتی تھی, آج کے دور میں وہی کچھ ہو رہا ہے کہ مسلمان سے ایسا کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ امن و امان نہیں رہا. اگر یہ طریقہ نہ ہو تو شاید میں خیر کوئی بھی جہاز نہ اڑ سکے اور کوئی بھی فلائٹ نہ ہو اور کوئی شخص کسی ملک میں جا نہ سکے, تو مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑا ہے. یہ مطلب نہیں کہ حکمران ظالم ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے. آپ کے پاس اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کی پہچان اس پاسپورٹ میں ہے, آپ کہاں سے ہیں, کس ملک سے ہیں اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں, کیسے ہیں, پوری تفصیل موجود ہے. آج یہ پاسپورٹ موجود ہے پھر بھی مسلمان جو ہے وہ اس ظلم کا شکار ہے, قتل و غارت کا شکار ہے. اگر یہ پاسپورٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو آج امت بڑھ چکی ہے اور مختلف ملکیں, ہر ملک اپنا اپنا نظام ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے, کہ جب تک امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوتا, اور اتحاد پیدا ہونے کی ایک بنیاد ہے میرے بھائیوں, وہ ہے توحید. جب امت توحید پہ اکٹھا ہوگی, توحید اور سنت پر جب امت اکٹھا ہوگی, تب تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی اور یہ سارے کے سارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر امت توحید پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی تو ہم ان کو زبردستی ملا نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے بھائی رافضی رافضی رہے, لیکن ابھی اس وقت ہمیں ہمارا دشمن ایک ہے, ٹارگیٹ ایک ہے ہمارا, ہم دونوں مل جائیں, تینوں مل جائیں, دسوں مل جائیں, رافضی بھی آ جائے, صوفی بھی آ جائے, قبر پرست بھی آ جائے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, قادیانی ہے, جتنی بھی ہیں سارے آ جائیں, پرویزی ہیں سب آ جائیں, سب اکٹھے مل کے دشمن ایک ہمارے اس کا خاتمہ کرتے ہیں, بعد اپنا فیصلہ خود کریں گے. نہیں میرے بھائی, ظاہری واہراً اکٹھے ہونا اور باطن میں نفرت ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہود کا طریقہ ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الحشر میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہرا تم سمجھتے ہو کہ سب اکٹھے ہیں, تحسبهم جميعا بالکل ایک ساتھ ہیں, ایک امت ہیں, وقلوبهم شتى ان کے دل دور ہیں, دل میں نفرت ہے. تو پھر اور اس کے علاوہ جب ہم اکٹھے ہوں گے اس بنیاد پر کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اگر رافضی ہو صحابہ کرام گالی نہ دینا ٹھیک ہے, میرے سامنے نہ دیں گھر میں دیتے رہو تمہاری مرضی ہے, اگر قبر پرست ہے ٹھیک ہے بھائی میرے سامنے تم قبر کا طواف نہ کرنا, اگلے سے جا کرنا کوئی حرج نہیں ہے, تم پر اگر یہ پرویزی ہے تم حدیث انکار میرے سامنے نہ کرنا, اپنے عقیدے جو تم جانو ویسے کرتے رہو, تو کیا یہ انصاف ہے؟ اگر باطل والا باطل نہیں چھوڑ سکتا, کیا میں حق چھوڑ کے اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں؟ میں توحید کو چھوڑ دوں, میں سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے بھائی شرک کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا بھی اس شر میں شرکت کا باعث ہے. کیونکہ سب سے کم درجہ ایمان کے کیا ہے؟ کوئی منکر دیکھے تو اسے ہاتھ سے دور کرے، نہیں کر سکتا زبان سے، نہیں کر سکتا تو دل سے. ذلک اضعف الایمان، یا ایمان کا کمزور ترین درجہ کون ہے؟ دل سے تو برا کہو، یہاں پر تو وہ بھی نہیں ہے. یہاں پر سب گالی دینے تو پھر گھر میں جو کوئی میرے والدین کو گالی دیتا، میں اسے کہتا نہیں تو میرے دوست ہو، ہم اکٹھے مل جائے، دشمن کا خاتمہ کریں، گھر میں دیتے رہو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا یہ اچھا ہے؟ وہ کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے یہ، کہیں گے نہیں کہیں گے، یعنی معذرت کے ساتھ، اس لفظ کی معذرت کے ساتھ. تو میرے بھائی اللہ کی قسم، ہمیں صحابہ کرام ہمیں اپنے والدین سے زیادہ عزیز ہیں، ہمیں زیادہ پیارے ہیں، انہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں جینا سکھایا اس دنیا میں، ہمیں اپنے رب کے قریب کیسے ہونے وہ سکھایا. یہ نماز کا طریقہ کس نے ہم تک محفوظ کیا؟ کس نے نقل کیا؟ ورنہ ہم آج بے نمازی ہوتے سارے، کیسے نماز پڑھتے؟ یہ دین سارا کا ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے، ان کے احسان ہے ہمارے اوپر. تو یاد رکھیں، ظاہر کا اکٹھا ہونا اور باطن میں دشمنی، یہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا راستہ ضروری ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں مشابہت سے منع کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، منع فرمایا ہے، ان سے راستے سے دور رہنا، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز میں بھول گیا، میں یہ بتا رہا تھا کہ ایمان کی قوت جو ہے، ایمان کی طاقت جو ہے، دیکھیں ٹائم کتنا ہو گیا، 22:08 اور ہیں، پورے میں بات پوری کر لیتا ہوں. ایمان کی طاقت جو ہے، اس کے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، اگر ایمان موجود ہو امت میں، تو اللہ تعالیٰ اپنی کون ہی آیتیں تبدیل کر دیتا ہے، بشرطے کہ ایمان اور توحید، توحید کے لیے، ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا نظام ہی تبدیل کر دیتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں دیکھیں، آسمان سے تو بارش آتی ہے، زمین سے کبھی بارش دیکھی ہے؟ اچھا، آسمان سے بارش کیسے ہوتی ہے؟ نقطہ نقطہ ہوتی ہے. کبھی دروازہ آپ نے کبھی دیکھے، جیسے بالٹی، چھوٹی سی بالٹی لے لیں، بالٹی کو آپ اوپر سے ایسے گرائیں، ایسے پانی آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا نہیں؟ ایک قطرہ گرتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب سزا ملی، کیوں ملی؟ توحید کے دشمن تھے، مشرک تھے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور نجات ملی، ایک کشتی میں سوار ہوئے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، منہمر یعنی جیسے بالٹی کا پانی نہیں گرتا، آبشار دیکھیں آبشار کیسے گرتی ہے، آبشار آسمان سے پانی کی آبشاریں، اتنی ہی نہیں. وفجرنا الارض عیونا، چلتی ہوئی نہر دیکھیے زمین پہ، یہی نہر اگر زمین کے اندر سے نکلے کیا حال ہوگا؟ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، زمین کے دروازے کھول دیے گئے. فلتق الماء على امر قد قدر، دونوں پانی مل گئے، اور یہ امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ایک حکم اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتا تو اسے پورا کر کے رہے. ان اللہ غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اللہ تعالیٰ غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ ہے وہ، اتنا بڑا پہاڑ ہے تو پانی کیا کرے گا؟ کبھی پانی بھی پہاڑ کے اوپر جا سکتا ہے؟ یہ محتاج کمزور عقل. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حال دیکھا تو کہا بیٹا آج کچھ نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا یہ پہاڑ بھی کام نہیں آئیں گے، ابھی وقت ہے، سوار ہو جاؤ کشتی پہ، سوار ہو جاؤ. نہیں، تکبر میں آ گیا، پھر وہی تکبر آ گیا، تکبر جب بھی آئے ہلاکت ہوئی، غرق ہو گیا، دنیا کے پہاڑ غرق ہو گئے. دنیا کی کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے، شرک کی نحوست کی وجہ سے. میرے بھائی شرک نحوست ہے، یہ بدکاری نحوست ہے. اس کا اثر جسے میں نے پہلے کہا ہے، صرف مومنوں پہ نہیں ہوتا، سب لوگوں پہ ہوتا ہے. بہرحال، تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اپنے پیارے نبی کو بچانا تھا. جنگ بدر میں تو فرشتے نازل کیے، یہاں پر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے؟ کیا ضرورت تھی پوری دنیا کو تباہ کرنے کی؟ اس وقت ایک ہی گروہ تھا جو مومن تھے، باقی سارے کے سارے مشرک تھے، اور سارے کے سارے جو شرک میں زندگی گزارنا چاہتے تھے ان کے اس طریقے سے خاتمہ کیا. اور جنگ بدر کے میں بتا چکا ہوں کہ فرشتہ نازل ہوئے، عام جو فرشتے نازل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتے نازل کیے توحید کے لیے. جو توحید ہے، ایمان ہے، یعنی ایمان کی جو قوت ہے اگر امت میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ پوری آیت کونیہ تبدیل کر دیتا ہے. لیکن آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پہ ہو. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.